فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक मरतबा फिर आपको मरहबा कहते हैं। सिलसिले के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फजीलत समात करते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले जोश ईमानी के अंदर दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत दर्ज फरमाते हैं। सादतु दारैन में है, हजरत सैयदना इब्राहीम बिन अली बिन अतिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया तो अर्ज़ की, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी शफाअत का तलबगार हूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर मिनस सलाती अलैया, यानी मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज वजू के मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं वजू के फ़राइज़, उसकी सुन्नतें और उन फ़राइज़ को पूरा करने के अंदर किन एहतियातों को पेश नज़र रखना चाहिए, उनके हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल आज के सिलसिले में हम सवालात करेंगे। हुज़ूर, वज़ू के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मसाइल सीखने हैं, तो वज़ू की तफसीलात जानने से पहले अव्वलन वज़ू में फ़राइज़ कितने होते हैं, यानी कोई भी इबादत की जाती है जैसे वज़ू है इसके भी इबादत है, और वज़ू में या दीगर इबादात में जो फ़राइज़ होते हैं इसी तरह वज़ू में जो फ़राइज़ हैं उनके हवाले से भी आप इरशाद फरमाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वज़ू के चार फ़राइज़ हैं और चार फ़राइज़ ये हमें याद होना ज़रूरी है ताकि हमारा वज़ू दुरुस्त तरीके से हो। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है चेहरा धोना। चेहरा धोने का मतलब ये है कि जहाँ से बाल उगना उमूमी तौर पे शुरू हो जाते हैं वहाँ से लेके लंबाई में ये थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई के अंदर एक कान की लो से लेके दूसरे कान की लो तक, ये जो चेहरा है इतने हिस्से का धोना ये वज़ू के फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, यानी कोहनी इसके अंदर शामिल है और दोनों हाथ धोने हैं कोहनियों समेत धोने हैं, तो यह है वज़ू का दूसरा फ़र्ज़। और वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि सर के चौथाई हिस्से का मसह करना, यानी अगर हम सर के चार हिस्से फ़र्ज़ करें और वो चार हिस्से में से चौथा जो हिस्सा होगा 25% हिस्सा, तो वो चाहे दाएं हो बाएं हो ऊपर से हो पीछे की तरफ हो, तो सर के चौथाई हिस्से पर 1/4 हिस्से पर गीला हाथ का फिर जाना, जिसको हम कहते हैं मसाह करना। तो वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसाह करना है। और वज़ू का चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव टखने समेत धोना। टखना जो पाँव के अंदर एक एड़ी से ऊपर जो हड्डी उभरी हुई होती हैं उसको टखना कहते हैं, तो वज़ू के अंदर पाँव के दोनों पाँवों के टखनों का भी धुलना ये ज़रूरी है। तो ये चार फ़राइज़ हैं, पहला फ़र्ज़ पूरे चेहरे का धोना, दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, और तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसह करना, और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँवों का टखनों समेत धोना। तो वज़ू के ये चार फ़राइज़ हैं।
माशाल्लाह, वज़ू के चार फ़राइज़ हैं कि पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, अपने चौथाई सर का मसा करना और दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये वुज़ू के चार फ़राइज़ हैं। तो दूर ये फ़राइज़ तो आपने बता दिए, अब इनको पूरा करने में जैसे चेहरा धोना एक फ़र्ज़ है, इसमें किन एहतियातों को पेश नज़र रखना चाहिए?
बिल्कुल, चूँकि एक फ़र्ज़ है और किसी भी चीज़ की अदायगी के लिए जो चीज़ फ़राइज़ में दाखिल है तो उनमें अगर ज़रा सी भी कोताही होगी یعنی وہ فرض کمپلیٹ طور پہ نہیں پایا گیا تو یوں سمجھے وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوئی، وہ کام ہی ادھورا رہ گیا۔ تو وضو کے فرائض میں جو سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ دھونے کے اندر بہت ساری احتیاطیں سامنے ہمیں رکھنی پڑیں گی۔ مثلا بہت سے لوگ جب چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے بند کر لیتے ہیں، جس کو ہم آنکھیں میچنا اردو میں کہتے ہیں، تو وہ آنکھیں زور سے بند کر لیتے ہیں۔ اب آنکھیں زور سے بند کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کے سائڈوں پہ عمومی طور پہ نارمل، جب انسان جب ہنس بھی نہ رہا ہو، رو بھی نہ رہا ہو، ایک نارمل حالت میں ہو، تو اس کے جو حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں کھال کے، تو ان سب چیزوں کا دھلنا ضروری ہے۔ اب زور سے آنکھ بند کر لینے کی صورت میں ممکن ہے کہ پپوٹے کے اوپر لکیر سی آ جائے اور اس کے اندر کھال آپس میں مل جائے، جس کی وجہ سے پانی زور سے آنکھیں میچنے کی بنا پہ پانی اس پہ اوپر سے بھیج جائے گا، جب وہ کھال کھلے گی تو اس کا نچلا حصہ خشک ہوگا، تو اس کی احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح چہرہ دھونے کے اندر ہونٹ بسوں کا زور سے بند کر لیے، تو جو نارمل ایک انسان جب چپ بیٹھا ہو تو دونوں ہونٹ جو ملتے ہیں، ملنے کے بعد جو حصہ ہونٹوں کا ظاہر ہوتا ہے، تو اتنے حصے کا دھلنا بھی فرض ہے۔ عام طور پہ یہ فرض کلی کرنے میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن بالفرض کسی نے کلی نہیں کی، کلی کرنا سنت ہے، اس نے ڈائریکٹ ہی پانی کم ہونے کی بنا پہ اس نے کہا پہلے میں فرض ہی ادا کر لوں، اب اس نے ڈائریکٹ ہونٹ زور سے بند کر لیے، جس میں جو نارمل ہونٹوں کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی بند کر ہو گیا، اب وہ چہرہ دھو رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنے نارمل ہوا اور ہونٹوں کو کھولا تو جو حصہ بند تھا اور نارمل دکھنے میں ظاہر ہوتا ہے اس حصے پہ پانی نہیں لگا، تو وضو نہیں ہوگا۔
آپ کی بات سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے کلی پہلے کر لی اور اس کا بعد میں بھلے منہ دھوتے وقت، چہرہ دھوتے وقت یہ ہونٹ بند بھی رہے تو اس کا وضو ہو جائے گا،
چونکہ ان حصوں کا دھلنا ضروری ہے۔ اب اگر اس پہ پانی کسی بھی وجہ سے لگ گیا تو وہ وضو کے لیے کفایت کرے گا۔ اچھا، اس میں چونکہ داڑھی کے مسائل بھی آتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے بسا اوقات بہت سے لوگوں کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، گھنی ہونے کی بنا پر ان کے کھال جو چہرے کی زد میں ہے وہ نظر نہیں آتی، تو اب ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی داڑھی گھنی ہو تو ان کے لیے بال کی جڑ، داڑھی کے بالوں کی جڑ یا جو حصے رخسار جو داڑھی کے نیچے کا حصہ ہے ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جن کی داڑھی گھنی ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرے کی زد میں جو حصہ داڑھی کا آ رہا ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ پانی بہائیں گے۔ بس اسی طرح جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ ایسی ہے کہ اندرونی کھال بھی نظر آ رہی ہے، داڑھی کے بال بھی ہیں لیکن ان کے اندرونی حصہ کھال کا نظر آ رہا ہے، تو کم بالوں والی جن کی داڑھی ہو تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بالوں کو بھی دھوئیں گے، بالوں کے ساتھ ساتھ جو جڑ ہے وہ بھی دھلے گی، اور جو جڑ کھال ہے،
جلد
ہے، اس جلد کا دھلنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں کی احتیاط سے انہوں نے کرنی ہے۔ اچھا، جو داڑھی کے بال جو اب لمبائی میں ہیں، یہ چونکہ چہرے کی جو لمبائی میں حد ہے وہ تھوڑی کے نیچے تک ہے،
تھوڑی کے نیچے تک،
اب یہ جو بال جو حد سے آگے نکل گئے ان بالوں کی نوکوں کا دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ چہرے کی حد سے آگے نکل گئے۔ ہاں، جو داڑھی کے بال چہرے کی حد میں ہیں ان کا دھونا ضروری ہے۔ اب چہرے کی حد میں کا مطلب یہ کہ یہ جو ہڈی آ رہی ہوتی ہے، اس طرف جو ہڈی آ رہی ہے اس کے اوپر جو بال ہیں ان کا دھلنا ضروری ہے، اگر بال کم ہے تو جلد کا دھلنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ چہرے میں داخل ہے، اب اس زد میں جو بال داڑھی کے آ رہے ہیں ان کا دھلنا بھی ضروری ہے، اور اگر گھنی ہے تو بالوں کا دھلنا، اور اگر داڑھی کا یہ حصہ ہلکا ہے، کم بال ہیں، تو جلد کا دھلنا بھی، جڑوں بالوں کی جڑوں کا دھلنا بھی ضروری ہے،
اس کو دھونا پڑے،
لیکن جو بال لمبائی میں لٹک رہے ہیں ان بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے،
اس کی جلد کم ہے اس کے لیے بھی،
سب کے لیے حکم، چونکہ یہ چہرے کی حد سے نکل گیا۔ جب چہرے کی حد سے نکل گئے تو اب ان کا دھونا وضو میں، غسل میں تو دھونا فرض ہوگا،
صحیح ہے،
لیکن وضو کے اندر چونکہ چہرے کی حد سے نکل گیا تو اس کا اب دھونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ پوری داڑھی کا اچھی طرح سے جڑ سے، بالوں کی جڑ سے لے کے نوک تک کھال کا حصہ یہ دھلنا سنت ہے، فرض نہیں ہے.
یہ مکمل طریقہ الحمدللہ ہم نے سماعت کیا کہ چہرہ دھونے سے مراد کیا ہے, کہ لوگ جو ہے عموماً بس تین دفعہ پانی ڈال دیتے ہیں, اب اس میں مکمل حصے پر پانی بہے نہ بہے. حضور یہ تذکرہ ہوا بہنے کا, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ یہ چہرہ دھونے کے لیے جو دھونا ہے اس سے کیا مراد ہے, یعنی پانی کیسے بہے گا, کیسے دھلے گا, یہ تھوڑی بتا.
عام طور پہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے تین دفعہ انہوں نے چلو لینا ہوتا ہے,
ٹھیک
ہے. اب وہ ایک دفعہ چلو لیا, اب منہ پہ ڈالا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, اب تین دفعہ میں وہ سمجھتا ہم نے چہرہ دھو لیا, لیکن تین دفعہ چلو لینا یہ سنت نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تین دفعہ چلو لینا اور منہ دھو لینا یہ سنت نہیں ہے, تین دفعہ دھونا ضروری ہے, اور ایک مرتبہ دھونا فرض, تین مرتبہ دھونا سنت. تو ایک دفعہ دھونے کا جو عمل ہے وہ یوں ہے کہ جو حصہ دھونا ضروری ہے چہرے میں یا ہاتھ کا یا پاؤں کا, تو ہر ہر بال, ہر ہر کھال کا حصہ, جلد کے حصے, اس پہ کم از کم دو قطرے بہ جائیں,
ٹھیک ہے.
تو دو قطرے کا بہ جانا یہ ایک مرتبہ دھلنا کہلائے گا, اور اسی طرح چھ قطروں کا بہ جانا یہ تین مرتبہ دھلنا کہلائے گا, اس طرح یہ سنت ادا ہوگی. تو تین مرتبہ چلو لے کے جو پانی اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض اور سنت دونوں ہی ادا کر لیے, تو عمومی اعتبار سے بس اوقات وہ فرض ادا ہو پاتا ہے, بس اوقات فرض بھی ادا نہیں ہو پاتا, اور صرف منہ, جیسے عام طور پہ سردیوں میں سردی لگ رہی ہے اور پانی کے قریب جانے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, بڑی ہمت کر کے وضو کے لیے, بالخصوص ٹھنڈے علاقوں میں اور فجر کی نماز کا وقت ہو تو ایسے میں تھوڑا سا پانی لے کے وہ چپڑ لیتے ہیں. تو پانی چپڑ لینے سے, منہ پہ مل لینے سے دھونے کا عمل نہیں پایا جائے گا, جبکہ وضو کے اندر پانی چپڑ لینا یا مل لینا یہ فرض نہیں ہے, بلکہ چہرے کو دھونا فرض ہے. تو اچھی طریقے سے ہم نے پانی بہانا ہے اور جو چہرے کی حدود ہیں ان کو دھونا ہے.
یعنی آپ سے, آپ کے جو وضاحت اس سے ہی پتہ چلا کہ چہرہ دھونا ہے, تین دفعہ یوں کرنا یہ ضروری نہیں ہے,
چلو لے کے منہ پہ ڈال لینا.
مثال کے طور پر کوئی شاور کے نیچے اپنا چہرہ کر لیتا ہے اور پانی اس کے اوپر بہہ جاتا ہے, بھلے ہاتھ بھی اس کے استعمال نہ ہو تو چہرہ دھل گیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا.
شاور کے نیچے یا بارش میں نہا رہا ہے یا پرنالے کا پانی, اس میں اگر کوئی نہا رہا ہے اور یوں چہرے کے اوپر پانی اچھی طرح گرا اور ہر ہر حصے پر کم از کم دو دو قطرے بہ گیا, تو اس کا یہ چہرہ دھلنے کا فرض زیادہ ہو جائے گا.
میٹھے اسلام بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ چہرہ دھونا جو کہ وضو میں فرض ہے, کہ جس کو ہم مکمل طور پر نہیں دھوئیں گے, دھونے کی تعریف بھی ہم نے سنی کہ دو قطرے کم از کم جس جگہ پر دھونا مقصود ہے وہاں پر بہنا ضروری ہے, تو اگر نہیں بہیں گے بھلے آپ سو مرتبہ پانی ڈالتے رہیں, لیکن مکمل طور پر جو چہرے کی حد ہم نے شروع میں سنی وہاں پانی کے ہر ہر حصے پر دو قطرے نہیں بہیں گے تو چہرہ نہیں دھلے گا, چہرہ نہیں دھلے گا تو ہمارا وضو کا فرض پورا نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرض جس عبادت میں مکمل نہ ہو, پورا نہ ہو, تو عبادت مکمل نہیں ہوتی. اب تو وضو کریں گے, وضو مکمل نہ ہوا اور ہم نے نماز پڑھ لی یا کوئی اور کام کر لیا, تو وہ نماز وغیرہ بھی ہماری درست نہیں ہوگی. تو جو طریقہ یہاں پر الحمدللہ بیان کیا گیا اسی کے مطابق آپ اپنا چہرہ دھوئیں اور اسی کے مطابق وضو کیجیے.
یہ تھوڑی سی مزید چہرے کے اندر, چونکہ چہرے میں کان کے قریب والا جو حصہ ہوتا ہے,
جی جی,
عام طور پہ چہرہ دھونے میں لوگ یہ تو فرنٹ سائز سائڈ کا جو رخسار ہے ان پہ تو پانی بہا لیتے ہیں, لیکن جو کان کے قریب جو ایک خالی حصہ ہے جن پہ بال, جو داڑھی ہوتی ہے, کن پٹی, تو اس حصے پہ عام طور پہ لوگ پانی نہیں بہاتے. داڑھی والے بھی داڑھی کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس طرح پانی بہانا ہے کہ کان کے یہ جو حصہ ہے سفید جس پہ داڑھی کے بال نہیں ہیں, اس پہ بھی اچھی طرح پانی بہ جائے.
تو یہ اپنے چہرے کا تو مکمل الحمدللہ وضاحت فرما دی. اب دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا,
جی جی,
تو اب اس کی بھی وضاحت فرمائے کہ یہ کیا مراد ہے کوہنیوں سمیت, کوہنی کس کو کہتے ہیں, کہاں تک دھونا ہے, اس کی بھی مکمل وضاحت.
اب یہ کوہنی جو ایلبو,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, اس کا دھونا بھی فرض میں داخل ہے,
یعنی اس کو, اس کے, اس کو بھی دھونا اور اس سے آگے تک دھونا,
اس سے یعنی کوہنی کے اوپر اس, یہ جو ہڈی کا حصہ ہے اس کا دھلنا ضروری ہے,
ٹھیک ہے,
اس سے مزید اوپر جس کو ہم بازو کا مزید حصہ کہتے ہیں اس کا دھونا یہ مستحب ہے, لیکن کوہنی تک دھونا ہاتھ کا, دونوں ہاتھوں کا دھلنا یہ ضروری ہے. اب اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ عام طور پہ جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز چپک جاتی ہے جیسے گوند ہے یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جو کام کاج میں استعمال میں آتی ہیں اور ہاتھوں پہ لگ گئیں, چپک گئیں, تو وضو کرتے وقت ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھڑانا ہوگا,
ٹھیک ہے.
اب کوئی سا بھی ایسا ذریعہ کہ جس کے ذریعے وہ ہٹ سکے اس کو چھڑائیں, اور جتنا چھڑانا ممکنات میں سے ہے اتنا ان کو چھڑانا ہوگا. اب ہاتھوں کے دھونے کے اندر بھی ہے کہ ہاتھوں پہ عموماً بال ہوتے ہیں, کسی کے زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے کم ہوتے ہیں, بال نہیں تو روئیں ہوتے ہیں. تو بال بما کھال, ٹھیک ہے، یہاں دھلنا ضروری ہے،
تو یہاں پر بھی وہی دو قطرے بہنا، یہی تعریف
یہاں پر بھی ہر ہر حصے پہ کم از کم دو دو قطرے کا بہنا یہ ضروری ہوگا، دو دو قطرے کا ایک ایک حصے بال کھال رومے پر بہنا، پانی کا بہ جانا یہ فرض ہے، اور اسی طرح جب فرض ادا ہو گیا تو اسی طرح تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، یعنی گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی حصے پر چھ قطرے بہ جاتے ہیں تو اس حصے پہ وضو کی سنت بما فرض ادا ہو گیا۔
یہ نلکے کے نیچے جب ہم دھوتے ہیں، نل کے نیچے، تو اب یہ ایک مرتبہ اگر ہم نل کے نیچے سے بازو گزار لیتے ہیں یا چہرے کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو کیا اس سے سنت پوری ہو جائے گی؟ چھ قطرے جتنا تو پانی عموماً جس طرح نل لوگ کھولتے ہیں
ممکن ہے بالکل، چونکہ عام طور پہ ہمارا پانی نل سے گرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، مسلسل پانی آ رہا ہوتا ہے، اگر ہم اچھی طرح سے اپنی ابتدا انگلیوں سے کرنا سنت ہے، مستحب ہے، تو اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے یوں لے کر جائیں اور اچھی طرح سے دھوتے رہیں، ہاتھ بھی مسلتے رہیں، بالخصوص سردیوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سردیوں میں جلد خشک ہونے کی بنا پہ پانی اوپر تو آتا ہے لیکن وہ کھال سے گر جاتا ہے اور صحیح طور پہ کھال تر نہیں ہو پاتی، تو کوشش یہ کریں کہ جب سردیوں کا بالخصوص موسم ہو تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ پہ پہلے مسل لیں، جس طرح تیل کی مالش کی جاتی ہے اس طرح معمولی سا پانی لے کے مسل لیں۔ اب کیا ہوگا، آپ نل کے نیچے اپنا ہاتھ لے بھی جائیں گے تو نل کے نیچے ہاتھ لے جانے کی صورت میں جو آنے والا بہنے والا پانی ہے وہ اچھی طرح سے کئی قطرے یعنی آرام سے تمام حصوں پر بہ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں تین مرتبہ یوں چلو لے کے
تو لازم سمجھا جاتا ہے کہ آخر میں انہوں نے اس طرح کرنا
اگر
ہوتا ہے،
آپ نے وضو کیا اور اس طرح نہیں کیا تو لوگ آپ کو چیک کریں گے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، تو تین مرتبہ یوں کرنا تو سنت ہے، تو تین مرتبہ اس طرح لے کے یہ سمجھتے ہیں سنت ادا ہو رہی ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نہ جانے لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے۔ تین مرتبہ ہاتھ کا دھونا سنت ہے اور وہ بتا دیا کہ دو دو قطروں کا بہنا یہ ایک مرتبہ دھونا کہلائے گا، چھ قطرے بہیں گے تو تین مرتبہ دھونا کہلائے گا، نل کے نیچے جب ہم اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے اور ہاتھ مسل رہے ہوں گے اور پانی گر رہا ہوگا تو آرام سے چھ قطرے اس پہ بہ جائیں گے، لیکن اب اس کے اندر وسوسے میں نہیں پڑنا، اب وہ چھ قطرے ہیں کوئی وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جو آپ کو کہہ دیا وضو کرنا ہے، بس اوقات لوگ بڑی مشقت میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں فرض ادا نہیں ہوا اور فرض ادا نہ ہونے کے چکر میں وہ نل کھلا ہوتا ہے اور بے تحاشا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو دو قطرے بہنا فرض ہیں، چھ سو قطرے بہانا فرض نہیں ہے، بے تحاشا پانی بہا کر اسراف کر رہے ہوتے ہیں، اس سب توجہ دینی چاہیے،
نل بھی بالکل ہلکا کھولنا،
بالکل معمولی چھینٹوں والا اسٹائل میں نل نہ کھولیں، پھر اطراف میں لوگوں میں بیٹھے وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر چھینٹے نہ اڑیں، اس کا
عجیب سی حالت ہے کہ جب عام حالات میں تو آج کل نل موجود ہوتا ہے، نل سے کریں گے تو بہت زیادہ پانی استعمال کریں گے، اور کبھی کی مجبوری آ جائے گاؤں دیہات میں چلے جائیں یا گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ کسی لوٹے یا جگ وغیرہ سے کریں گے تو ایک لوٹے سے پورا وضو کر لیں گے، تو اس وقت وہ ان کو پانی کی حاجت نہیں ہوتی، اور جب نل سے کر رہے ہوتے تو اتنا پانی ڈال دیتے کہ شاید اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا،
محنت کر کے جب پانی لاتا ہے تو اس کی انسان قدر سمجھتا ہے، اور چونکہ مسجدوں میں وضو خانے میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔
اچھا، اگر کسی نے اس طریقے سے جو طریقہ کار ہے پانی ڈالنے کا اس طرح ڈالا اور اس کے قطرے بہ گئے،
ہاں اگر کسی نے تین چلو یوں کر کے پانی ڈالا اور اگر وہ سب حصوں پر بہ گیا اور کم از کم ہر ہر حصے پہ دو دو قطرے بہ گئے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن
بظاہر مشکل عمل ہے کیونکہ
پانی جب یہاں سے بہے گا تو یہ حصے پہ تو پانی نہیں آیا،
پھٹ جائے گا پانی آنے کے بعد، پھٹ جاتا ہے،
تو اس صورت میں ضروری ہے کہ نل کے نیچے لے جانے والی جو صورت ہے اس میں بہتری ہے، اور جب آپ نے ہاتھ دھو لیا دھونے کے بعد اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو لوگ تین تین مرتبہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حاجت نہیں،
یعنی صرف ہاتھ یا جو چہرہ وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے، دو قطرے بہنے چاہیے، بظاہر تو وہ گیلا ہو جاتا ہے، یعنی کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا دھلا ہوا ہے، وہ گیلے کو دھلا ہوا کہتے ہیں، لیکن شریعت میں جہاں بھی دھونا مراد ہے تو وہاں پر دو قطرے بہنا ضروری ہے، صرف گیلا ہو جانا چپڑ لینا پانی یہ دھونے کے اندر شامل نہیں ہوگا الحمدللہ۔ حضور، تیسرا جو فرض تھا ہمارا سر کا مسح کرنا، اس کے حوالے ارشاد فرمائی کہ سر کا مسح کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے تو کہا چوتھائی ہے، حالانکہ ہم تو پورے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر عورتیں اور مرد ان کے مسے کا انداز کیا ایک ہوگا مختلف ہوگا، یہ اس کے والے سے کچھ ارشاد۔
چوتھائی سر یہ ہے فرض مقدار نا، اور سنت ہے پورے سر کا مسا کرنا، تو عام طور پہ ہم مسلمان یہ جب سر کا مسا کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں وضو کی اور دیگر سنتیں ادا کرتے ہیں تو وہیں پر سر کا مسا کرتے وقت فرض بھی ادا کرتے ہیں اور سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، تو پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ جس حصے پہ بال اگتے ہیں،
جس کے بال ہی نہ ہو،
جس کے بال نہ ہو تو وہ کھال اصل سر تو اثر سر تو سر تو وہی ہے جس پہ بال نہ ہو. یہ تو بالوں نے آ کے سر کو چھپا دیا ہوتا ہے. تو اب چونکہ یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ اپنے بالوں کو ہٹاؤ اور سر پہ مسا کرنا ضروری ہے, تو شریعت مطہرہ نے ان بالوں کو قائم مقام قرار دے دیا سر کے. تو چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے. تو اگر بالوں کو چوتھائی حصے کو اس نے ترک کر لیا تو فرض ادا ہو گیا. اب چوتھائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے ہم چار حصے اگر فرض کریں تو اگر وہ چوتھائی حصے پہ تری پہنچ جاتے فرض ادا ہو جائے گا. اب آسان طریقہ یہ کہ اگر کسی نے اپنی ہتھیلی گیلا کر کے ہتھیلی کو وہ اپنے سر پہ یوں پھیر لیا, اب چاہے سر پہ رکھ لے, آگے رکھے, سائڈ میں رکھے, بیچ میں رکھے, پیچھے رکھے, تو چوتھائی حصے کو اگر اس نے تر کر دیا بشرطے کہ ہاتھوں پہ تری باقی ہو اور یہ چھوٹ کر سر پہ لگے, تو اس طرح یہ چوتھائی سر کا مسا ہونے سے فرض ادا ہو گیا. اب سنت یہ ہے, یعنی جو سر کے مسا کرنے میں ایک سنت ہے پورے سر کا مسا کیا جائے. اب پورے سر کے مسا کرنے کے دو طریقے کتب فقہ کے اندر ملتے ہیں. ایک طریقہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وضو کے طریقہ اور بہاری شریعت میں بھی اس طریقے کو بیان فرمایا ہے کہ جب مسح کا وقت آئے تو دونوں ہاتھوں کو تر کر کے یہ تین انگلیاں جو ہیں ان تین انگلیوں کے کناروں کو
ملا لے. تین انگلیاں وضاحت بھی فرما دیں,
یہ جو کونے کی چھنگلیاں ہے اس کے برابر والی اور بیچ والی,
انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی نہیں,
انگوٹھے کو ہٹا دیں اور شہادت کی انگلی کو ہٹا دیں. یہ تین انگلیاں جو آپس میں ان کے کنارے ملا کر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر ان کو رکھیں اور پیچھے اس انداز میں لے کے جائیں کہ یہ تین انگلیوں کی جو کا پیٹ ہے صرف یہ حصہ لگتے لگتے پیچھے تک آئیں اور اس طرح ان کو ملائے ملانے کی حالت میں پیچھے لے جائیں. ہتھیلیوں کو اس وقت جدا رکھیں. جب واپسی لانے کا مرحلہ ہو تو اب ہتھیلیاں چونکہ اس پہ ابھی تری باقی ہے, واپسی لاتے ہوئے جو سر کا بقیہ حصہ ہے یہاں سے یوں ان کو واپسی لے کر آئیں گے اور پیشانی تک واپسی لے آئیں. اب اس کے بعد انگوٹھے اور شہادت کی انگلی یہ استعمال میں ابھی نہیں آئی تھی, تو انگوٹھے سے کان کے بیرونی حصے کا, باہر والے حصے کا, اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور بعد میں چھنگلیاں کان کے سوراخوں میں ڈالیں گے. اور یہ جو پشت ہے ابھی یہ بھی اس پہ بھی تری باقی ہے تو اس کو گردن کے اوپر پھیر لیں گے. گردن کا مسا کرنا بھی سننا,
گلے پر بھی پورے پہ.
یہ جو گلا ہے نا بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جی گردن کا یہ والا حصہ جو گلا کہلاتا ہے جی یہ گدی ہے, تو مسا گدی پہ کرنا سنت ہے. گلے کے سامنے والے اس حصے پہ مسا کرنا بدعت ہے, اس پہ مسا کرنا منع ہے. اچھا یہ پہلا طریقہ تھا سر کے مسا کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں, یہ سنت جو ہے سر کے مسے کا, جو دو طریقے ہیں پورے سر کے مسے کے, تو ایک طریقہ یہ تھا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے تر کر لیا, تر کرنے کے بعد سر کے ابتدائی حصے پر پورا, یہ ہاتھ بھی پورا رکھنا ہے, یہ ہاتھ بھی پورا رکھنا ہے, پورا رکھتے ہوئے ہٹانا نہیں ہے, یوں مسلتے مسلتے اس کو پورے پیچھے تک لے جائیں.
اگر ہٹ گیا تو
کوئی مسئلہ نہیں, ہٹانا مطلب نہیں ہے چونکہ پورے سر پہ ہم نے مسا کرنا ہے, تو پورے سر تک اگر ہٹ جائے گا تو وہ اس سے پہ ہاتھ نہیں پھرے گا, پورا سر کا مسے کی سنت ادا نہیں ہوگی. تو یوں کر کے یہ پورا گدی تک لے جائیں اور اس کے بعد پھر کانوں کا جو مسا کرنے کا بتایا وہ طریقہ ہوگا. تو دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اس میں اپنایا جا سکتا ہے. اسلامی بہنیں, اسلامی بھائیوں, ان دونوں کے طریقے کوئی الگ نہیں ہیں, دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اسلامی بھائی اسلامی بہن وہ اپنا سکتے
ہیں. اسلامی بہنوں کے جو بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ پورے بالوں پر ہاتھ پھیریں گے اگر سنت پوری کرنے کیا ہوتا ہے.
میں ابھی بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو ہم بالوں پہ مسا کریں گے, بالوں پہ مسے سے مراد یہ ہے کہ اتنے حصے پر مسا کرنا کفایت کرے گا جتنے حصے پہ بال اگتے ہیں. اگر کسی نے مثال کے طور پہ ایک اسلامی بھائی جس کی زلف ہیں, اس نے اپنے سارے بال ادھر کر لیے, اسلامی بہنیں سمجھ لیں انہوں نے سارے بال
ایک طرف
کر لیے, اب گیلے ہاتھ کر کے ان پہ یوں پھیر دیا, تو یہ سر کا مسا ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ بال سر پہ نہیں ہیں, یہ بال تو سر کی حد سے نکل گئے. جو سر پہ بال موجود ہیں اب وہ چاہے آگے والے بال پیچھے لے گئے, تو جو سر پہ ہیں تو جب سر پہ ہیں تو ان پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ سر پہ مسا کہلائے گا. لیکن اگر سارے بال آگے لے آیا کوئی, یہ بال سر پہ تو ہوتے
کرتے بھی یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں اور بالوں کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے, سر پہ شاید نہ لگتا ہو.
تو ایسا سر اس انداز میں کرنا ہے کہ ہمارا ہاتھ سر کو محسوس کرتا ہوا جائے. تو جو بال سر کے حدود میں ہیں ان پہ اگر ہم نے ہاتھ پھیرا ہے تو مسا کہلائے گا, جو بال لٹک رہے ہیں زلفوں کی صورت میں یا چٹیا کی صورت میں ان کو چاہے دھو بھی لیں
ٹھیک ہے
تو مسا نہیں ہوگا.
اچھا آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو تر کر کے جو ہے وہ مسا کیا جائے گا. اور پہلے ہی ہم نے چہرہ دھویا, ہم نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ تو تر ہوتے ہیں, تو کیا وہی کافی ہے یا الگ سے دوبارہ سے نیا پانی لیں گے؟
دھو رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں پہ جو تری ہے
ٹھیک ہے
اس تری کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں,
یعنی اب الگ سے پانی لینے کی
لینے کی حاجت نہیں.
کیا کرتے ہیں, نل کھولتے ہیں باقاعدہ مسے کے لیے, پانی لیا, نل بند کیا, اب وہ سمجھتے کہ ہاتھ جو ہے یہ مستعمل ہو گیا, پھر اس پر پانی ڈالیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے مسا کریں گے, تو یہ یعنی کیا ہے؟ یہ
جیسے عام طور پہ جب ہم نے ہاتھ دھو لیے, ہاتھ دھوتے وقت ہمارے ہاتھوں پہ جو تری ہے اس کو باقاعدہ یوز کر سکتے ہیں مسا میں. اب ہم نے نل بند کرنا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہم مسا کر رہے ہوں گے اس دوران جو پانی جا رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس اسراف سے بچنا ہے, نل بند کرنا ہے. لیکن نل بند کرنے کی صورت میں جو ہاتھوں کی تری تھی
ٹھیک ہے
وہ ختم نہیں ہوتی,
یعنی وہ باقی رہتی ہے,
وہ باقی رہے گی.
یعنی وہ کہتے ہیں نا پانی, ہاتھ مستعمل ہو گیا,
ہاتھ مستعمل اس وقت مطلب یہ تری اس وقت ناکارا ہوگی جب ہمارے ہاتھ سے وہ خشک تری ختم ہو کے ہاتھ کی انگلیاں خشک ہو جائیں. تو جو نل بند کرنے کی صورت میں وہ تری ہمارے ہاتھ سے ختم نہیں ہوتی, اگر بالفعل ختم ہو بھی جائے تو بعد والی تری دوبارہ اس انگلی کے حصے کو تر کر دے گی, تو دوبارہ یوں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی منع بھی نہیں ہے.
یہ جو وضو کا جو تیسرا فرض ہے یہ مسا کرنا ہے, بالفعل کسی نے مسا کرنے کے بجائے سر دھو لیا, نہا رہا ہے یا ویسے اس کے پانی آ گیا, تو کیا وضو ہو جائے گا اس کا؟ بھی
مسا کرنا یہ ہے فرض,
فرض ہے,
اور دھونا یہ مسے سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سر گیلا ہو جائے گا. صرف تری پہنچانا جب فرض تھا تو پورا پورا جو نہا لے پورا پورا سر پہ پانی ڈال دے تو یہ تو بدرجہ اولا, یہ فرض ادا ہو گیا,
زیادہ ہو جائے گا.
یہ تو فرض ادا ہونا,
تر کرنا تھا اب اس نے دھو لیا
تو فرض ادا
کرنے سے زیادہ,
دھونے میں مسا کرنا پایا جاتا ہے
ٹھیک ہے,
تو اس لیے مسا بھی ہو جائے گا فرض ادا ہو جائے گا.
ماشاء اللہ تین فرائض ہو گئے, چوتھا فرض اس کے والے سے بھی کچھ بتا دیجیے کہ ٹخنوں, ٹخنے سے کیا مراد ہے, کتنا دھونا ہے, پاؤں کے نیچے بھی کیا دھونا ہے کہ نہیں دھونا, انگلیوں کے اندر کا معاملہ کیا ہے؟
تو اس میں یہ ٹخنے جو ہے نا, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جو پاؤں پہ پاؤں میں ایڑی, یہ تو سمجھتے ہیں پاؤں کا پچھلا حصہ جو ہے ایڑی, اس سے اوپر دو ہڈیاں دائیں اور بائیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ٹخنا کہلاتا ہے, گٹا ٹخنا, تو عام طور پہ اردو میں ٹخنے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ٹخنے دھونے میں شامل ہیں,
یعنی اس کو مکمل دھونا ہے, اس سے نیچے نیچے,
اس سے یہ نہ ہو کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ جوتے پہنتے ہیں
ٹھیک ہے,
جوتے پہننے میں نارمل جو جوتے ہوتے ہیں ان جوتوں میں ٹخنے چھپتے نہیں ہیں,
باہر رہ جاتے ہیں بوٹوں میں, باہر رہ جاتے
ہیں. فوجی جوتے ہوں تو اس میں تو پوری
اس میں چھپ جائیں گے,
آدھی پنڈلی تک چلے جاتے
ہیں.
نارمل جو ہے نا وہ ٹخنے بس اوقات نہیں چھپتے, تو وہ دھونے میں شامل ہیں
ٹھیک ہے.
تو ایسا نہ ہو کسی نے ٹخنے چھوڑ دیا اور نچلا حصہ سارا دھو لیا تو فرض ادا نہیں ہوگا ٹخنے دھونے. اچھا پاؤں دھونے کے اندر اس بات کے بھی خیال رکھنا ہے کہ بس اوقات ہم وضو کرنے کی صورت میں پاؤں کی طرف دھیان نہیں دیتے
ٹھیک ہے,
اور خاص طور پہ اس کے تلوے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی,
اتنا نہیں دیکھا جاتا,
نہیں دیکھتے. حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کا حامل
وہی
ہے پاؤں کا تلوہ, کیونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی, ہم ادھر ادھر جا رہے آ رہے ہوتے ہیں, بس اوقات ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں کوئی چپکنے والی چیز ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے یا ٹیپ ہوتا ہے چپک جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, یا بچوں نے چیونگ گم کھائی اور وہ ادھر ادھر پھینک دی, اب ہم آتے آتے پاؤں میں لگ گئی اور احساس بھی نہ ہوا. تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو وضو دھونے والے اعضا پہ چپکی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے کھال پہ پانی نہیں پہنچا نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا. تو ٹخنے اور پھر اسی طرح ایڑیاں, پھر اسی طرح جو تلوے ہیں پاؤں کے ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں چپکی ہوئی, کوئی ڈامر تار کول اس طرح کی چیز تو نہیں لگی ہوئی یا ٹیپ تو نہیں لگا, اس کو ہٹا کے چھڑا کر پھر پاؤں دھونا ہوگا. وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں بس اوقات بہت بند ہوتی ہیں,
جڑی ہوتی ہیں,
جڑی بھی ہوتی ہیں, چپکی بھی ہوتی ہیں, تو اب ان کے درمیان میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے,
بہانا یعنی ادھر بھی
پانی ادھر بھی بہانا ہے. اور یہ بالکل پاؤں کے انگلیوں کے درمیان چھنگلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور چھنگلی کی مدد سے اس کو اندر پانی پہنچائیں, پانی بہ رہا ہے اور آپ انگلی کا بھی اس کو خلال کرنا کہتے ہیں, تو اس چھنگلیا کی مدد سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے مابین جو حصہ ہے گھائیاں اس کو کہتے ہیں, تو ان گھائیوں میں خلال کریں. اگر کسی کے پانی نہیں پہنچتا ان درمیانی حصوں میں پاؤں کی انگلیوں کے تو فرض ادا نہیں ہوگا. تو یہ خلال کرنا انگلی سے,
صرف خلال کرے یا پانی بہاتے ہوئے خلال کرے,
پانی بہاتے بہاتے صرف یہ نہیں کہ انگلی گیلی کر دی اور گیلی کر کے تو پھر تو تر کرنا
ہے، اندر بھی دو قطرے پانی بہنا ضروری ہے۔
اچھا، ان انگلیوں کا، پاؤں کی، ہاتھوں کی انگلیاں تو چونکہ عام طور پہ کشادہ ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے
نیچے سے
جو حصہ، اس طرف بھی توجہ دیں،
جوڑ ملا ہوتا ہے اس کا،
ہاں، جو بالکل پاؤں کے تلووں پہ جو انگلی کا پیٹ آ کے لگتا ہے، پھر اس پیٹ کے علاوہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا کھول کے دیکھیں۔ اس میں بھی میل کچل جمع ہوتا ہے، میل کچل تو خیر معاف ہے، اس کے اوپر پانی بہ بھی جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں رہ جاتی ہیں، اگر احتیاط نہ کریں تو بالکل خشک رہ جائیں گی، اور خشک رہنے کی بنا پر تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ ان کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور ناخن زیادہ بڑے نہ ہوں۔ ہاتھوں کے ناخن لوگ کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ، تو ہمیں بھی شرم آتی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے والے بھی پاؤں کے ناخن
چھوڑ دیتے ہیں۔
تو یاد رکھیں، ہاتھوں کے ناخن ہو یا پاؤں کے ناخن یا جسم کے غیر ضروری بال، 40 دن کے اندر اندر ان کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر 40 دن گزار دیں گے تو اب تاخیر کی بنا پہ گناہ گار ہوں گے۔
عموماً تو ہفتہ 10 دن میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں،
جی جی،
40 دن تک تو بہت ہی،
لیکن پاؤں میں، پاؤں کی طرف توجہ، پاؤں والے مسئلے میں تو عموماً نماز پڑھتے وقت جو لوگوں کے پاؤں دکھتے ہیں نا،
ٹھیک ہے،
بڑے بڑے ناخن بھی ہوتے ہیں،
میل بھی جمع ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔
اب اگر ناخن بڑا ہے، اس بڑے ناخن کی وجہ سے کھال کا حصہ چھپ رہا ہے، تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہوگا، پاؤں کے اندر بھی، ہاتھوں میں بھی۔
میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ ہم نے وضو کے چاروں فرائض جو ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس کی الحمدللہ مکمل تفصیل سنی۔ آپ کی کالز بھی موجود ہیں، آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مشکل تارے منڈے بالدین سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ دا در دا تالاب، اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وضو کا تیسرا فضل مسح کرنا، مکمل صحیح طریقے سے سکھا دے تاکہ پتہ چل جائے کیسے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم نے سکھایا انشاءاللہ۔ دوبارہ دو سوال تھے محمد شکیل بھائی منڈی بہاؤدین سے، یہ دا در دا، یہ وضو کے جب مسائل پڑھتے ہیں، پانی کا بیان پڑھتے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ دا در دا تالاب یا پانی، تو اس سے مراد، یہ پوچھ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟
دا یہ فارسی کا لفظ ہے،
ٹھیک ہے،
دو دس کو دا کہتے ہیں،
دس کو دا کہتے،
اور در،
بلکہ کئی زبانوں میں پنجابی وغیرہ میں بھی دا کہتے ہیں،
دا کہتے ہیں، تو دا یہ دس کو کہتے ہیں، در کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ فارسی، یہ جو دا دردے یہ فارسی ترکیب ہے، دا دردے کا مطلب یہ ہے کہ دس میں دس،
ٹھیک ہے۔
اب اس کو ہم اردو زبان والے چونکہ عام طور پہ انگلش کو بھی یوز کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
10x10 بھی کر دیتے ہیں، 10x10،
ٹھیک ہے،
10x10، تو دہ دردے کا مطلب یہ ہے کہ تالاب کا جو ایریا ہے، یہ انگلی کا سرا، بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک، شرعی اعتبار سے اس کو گز کہا جاتا ہے، زیرا،
گز تو بڑا ہوتا ہے، وہ
36 انچ والا ہوتا ہے، 36 انچ والا جو ہوتا ہے، ہم اس کو بھی گز کہتے ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ گز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کپڑے ناپنے والا گز ہوتا ہے 36 انچ کا، ٹھیک ہے، جو 3 فٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک ہے شرعی گز،
عربی میں جہاں گزوں کی بات کی جائے،
شریعت اعتبار سے اس کو عربی میں زیرا کہا جاتا ہے، 10 زیرا، اب ایک زیرا ہم اس کو گز بھی کہتے ہیں، تو شریعت اعتبار سے جو گزوں کا جہاں پہ ذکر آئے گا تو وہاں مراد ہوتی ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی سمیت۔
یہ کس کی کوہنی، یعنی لمبے قد والے کی، چھوٹے والے، اس میں کیا، یعنی اس کی بھی،
اس میں اوسط لیں گے، اور اوسطاً غالباً یہ تقریباً 18 انچ تک،
18 انچ،
1.5 فٹ،
یعنی شرعی جو گز ہے وہ 1.5 فٹ کا،
شرعی گز وہ یہاں سے کونی تک ہے، اور اس کی مقدار انچوں میں تقریباً یہ 18 انچ بنتی ہے، 1.5 فٹ تقریباً بنتی ہے۔ تو اگر ہم پانی کا تالاب یا ٹینک،
ٹھیک ہے،
اگر ہم اس طرف سے ناپیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ 10 گز اس کی چوڑائی بنتی ہے،
ٹھیک ہے،
اسی طرح اس طرف بھی 10 ہے، اس طرف بھی 10 ہے، اور اس طرف بھی 10 ہے، یعنی ایک چوکور جگہ ہے، اور اس چوکور جگہ کو اگر ہم چاروں طرف سے دیکھیں تو ہر حصہ 10 گز پہ مشتمل ہے،
ٹھیک ہے،
اب یہ گزوں کے حساب سے یہ بن جائے گا 15 فٹ،
ٹھیک ہے،
डेढ़ फीट का एक गज होगा, तो यूं ये बन जाएगा 15 फीट, अगर वन साइड यूं है और 15 फीट ऐसे है और इस साइड वाली जगह भी 15 फीट यूं, ये चौकोर एक जगह है जो 15-15 फीट है। तो जो काम करने वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं, इनको पता होता है स्क्वायर फीट ये निकालते हैं,
स्क्वायर फीट, मुरब्बा फीट भी इसको मुरब्बा कहते हैं, जिसको स्क्वायर फीट भी कहते हैं।
तो जब हम ये चारों तरफ से, जब हमारे पास ये 10-10 गज हिस्सा आ जाएगा, यानी 15 फीट इधर, 15 फीट इधर, इधर इधर, तो दरमियानी जो एरिया होगा ये होगा 100 गज।
100 गज होगा
ये, क्या होगा
100 गज,
यानी हम हाँ शरी एतबार से इतने एरिया के अंदर जो मुरब्बा होने के एतबार से, जो यानी स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग समझते हैं कि, तो वो इस तरह ये 150 फीट ये बन जाएगा, 150 फीट मुरब्बा के हिसाब से ये 150 स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट हो जाएगा, और शरी एतबार से यहाँ पर ये 100 हाथ पर मुश्तमिल हो जाएगा। तो इतने एरिया को कहेंगे देह दर्दे। अब देह दर्दे का मतलब क्या है, ये शरीयत में इसका इस्तेमाल का मतलब क्या है, देह दर्दे इस्तेला का फायदा क्या है, तो इसमें यह है कि अगर कोई पानी इतनी बड़ी मिकदार में होगा, इतनी बड़ी मिकदार में कोई पानी जमीन में होगा, तालाब में होगा, या पानी का आमतौर पर हौज वजू खाने के लिए बनाया जाता है, तो उस हिसाब से अगर इतना तवील पानी का एक है, पानी हमारे पास जखीरा मौजूद है, तो इसमें अगर किसी ने बगैर धुला हाथ भी डाल दिया तो वो पानी मुस्तामल नहीं होगा, यानी वो पानी वजू के काबिल है, गुसल के काबिल है। हत्ता के अगर इतने देह दर्दे के बराबर पानी की मिकदार में कोई नपाकी भी गिर गई
तो वो भी पाक रहेगा,
तो वो पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर नपाकी ऐसी गिरी है जो नजर आ रही है, मसलन कोई बिल्ली मर गई अंदर पड़ी हुई है, तो वो पानी नापाक नहीं है,
ठीक है,
लेकिन उस बिल्ली को निकालना होगा।
सही है।
अगर वो बिल्ली के मरने सड़ने से वो पानी बदबूदार हो जाता है,
ठीक है,
अब वो नाकाबिले वजू,
अब नाकाबिले वजू।
और अगर कोई पानी देह दर्दे से कम है,
ठीक है,
मसलन 5 हाथ लंबाई में है और 2-3 हाथ चौड़ाई में, यानी देह दर्दे से कम
है,
तो इस एतबार से अगर वो देह दर्दे से कम है तो अब पानी में कोई एक कतरा भी नापाकी का गया तो वो पूरा पानी नापाक हो जाएगा, कोई मुर्दार चीज अंदर गिर गई तो पानी नापाक हो जाएगा, बेवजू आदमी ने अपना हाथ डाल दिया बगैर धुला तो वो पानी नापाक नहीं होगा, लेकिन वजू के काबिल नहीं रहेगा, जिसको हम कहते हैं मुस्तामल पानी, तो वो मुस्तामल हो जाएगा।
माशाल्लाह, ये जो मस्जिद के अंदर या मज़ारों पर आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि तालाब पर लोग वजू कर रहे होते हैं, तो वो उमूमन जो है वो दर्द है होते हैं, यानी 100 मुरब्बा गज
उनको खास तौर पे बना, चूंकि शरी मसाइल जानने वाली जो इंतजामिया होती है वो सब जायवियों को देख कर करती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बना देते हैं,
और उसमें अब लोग बेवजू लोग जब हाथ डालते हैं तो पानी वजू के काबिल।
ये मस्जिद इंतजामिया को भी चाहिए कि इस तालाब या हौज बनाने से पहले शरई एतबार से उसकी मिकदार का तायुन।
अब तो बहुत कम है, अब तो नल ही लगाए जाते हैं, पहले पुरानी जो मस्जिद होती थी उसमें ये तालाब होते थे। इंशाल्लाह इस पर हम सिलसिला भी करेंगे पानी के हवाले से, कि पानी किस तरह का होना चाहिए, उसके क्या काम है, उसमें दोबारा इंशाल्लाह इस मसले को लेकर आएंगे। दूसरी कॉल थी हुजूर, पहले भी हमने इसके ऊपर वजाहत कर चुके हैं कि जो तीसरा फ़र्ज है मसा, इसका उन्होंने मुकम्मल तरीका पूछा, तो एक मरतबा फिर बता दें ताकि जो बाद में शामिल हुए उनको भी इसका मालूम था।
सर का मसा करना, ये पूरे सर का मसा करना है सुन्नत, और चौथाई हिस्से का मसा करना है फ़र्ज़। अब सुन्नत की अदायगी दो तरीक़ों से हो सकती है, एक तरीका यह है कि हम दोनों हाथों की ये अंगूठे और भी शहादत वाली उंगली को हम जुदा कर लें, और ये जो 3 उंगलियां हैं इन तीनों उंगलियों को, इनके सिरे को हम मिला लें, और जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ पर हम इन 3 उंगलियों के जो पेट है, सिर्फ इस पेट को लगाते लगाते हम ले जाएंगे पीछे तक, और इस दौरान हमारी हथेलियां और अंगूठा शहादत की उंगली सर पे टच ना
रहेंगी, बिल्कुल
सिर्फ ये 3 उंगलियां यूं चले जाए पीछे तक। अब वापसी में जो हथेली है, ये हथेलियां वापसी में सर के साइड वाले हिस्से पे जिसपे हाथ नहीं लगा, वापसी में इन पे हाथ फेरते हुए पेशानी तक लेकर आना है। अब इसके बाद अंगूठे और शहादत की उंगली, इनका इस्तेमाल मसे के कान के मसे के लिए होगा, शहादत की उंगली कानों के अंदर और अंगूठा कानों से बाहर ये इस्तेमाल होगा। ये पहला तरीका था सर के मसे का, और दूसरा ये है कि आप दोनों हाथों को सर के मिलाकर सर के इब्तदाई हिस्से पर, ये हिस्सा जो हथेली का है वो सर की साइडों को, उंगलियाँ सर के ऊपर यूँ रख कर इनको खींचते हुए गुद्दी तक ले जाएँ, तो इस तरह भी सुन्नत अदा हो जाएगी। फिर कानों का मसा करें, और ये हथेली का जो पुश्त है انگلیاں ہیں ان کے ذریعے گدی کا مسا کریں,
ٹھیک ہے,
یہ سنت ادا ہو جائے گی. ہاں بعض لوگ سر کا مسا کرنے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں,
یہ آخر میں انگلیوں کو
یہ انگلیوں کا خلال کرتے ہیں, یہ موقع انگلیوں کے خلال کا نہیں ہے. انگلیاں جب دھونے کا مرحلہ تھا
اس وقت خلال,
خلال کا مطلب درمیان میں کچھ کرنا ڈالنا,
تو بازوؤں پر بھی مسا کرنے,
ہاں تو یہ کرتے ہیں, یہ جو کرتے ہیں یہ موقع نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ انگلیوں کے خلال کا موقع ہے جب ہاتھ دھو رہے ہوں گے.
جزاک اللہ حضور, آج ہم نے الحمدللہ وضو کے فرائض کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ سنا. ابھی اور بھی بہت سارے سوالات موجود تھے لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. مدنی چینل دیتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.
کم ہے تو اب پانی میں کوئی ایک قطرہ بھی ناپاکی کا گیا تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا, کوئی مردار چیز اندر گر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا, بے وضو آدمی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا بغیر دھلا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن وضو کے قابل نہیں رہے گا, جس کو ہم کہتے ہیں مستعمل پانی, تو وہ مستعمل ہو جائے گا.
ماشاء اللہ, یہ جو مساجد کے اندر یا مزاروں پر آپ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ تالاب پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ عموماً جو ہے وہ دہ در دہ ہوتے ہیں, یعنی 100 مربع گز کے.
خاص طور پہ چونکہ شرعی مسائل جاننے والی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ سب زاویوں کو دیکھ کر کرتی ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بنا دیتے ہیں
اور اس میں اب لوگ بے وضو لوگ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پانی وضو کے قابل.
یہ مسجد انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح تالاب یا حوض بنانے سے پہلے شرعی اعتبار سے اس کی مقدار کا تعین.
اب تو بہت کم ہے, اب تو نل ہی لگائے جاتے ہیں, پہلے پرانی جو مساجد ہوتی تھی اس میں یہ تالاب ہوتے تھے. انشاءاللہ اس پر ہم سلسلہ بھی کریں گے پانی کے حوالے سے کہ پانی کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کے کیا احکام ہیں, اس میں دوبارہ انشاءاللہ اس مسئلے کو لے کر آئیں گے. دوسری کال تھی حضور, پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر وضاحت کر چکے ہیں کہ جو تیسرا فرض ہے مسا, اس کا انہوں نے مکمل طریقہ پوچھا, تو ایک مرتبہ پھر بتا دیتا کہ جو بعد میں شامل ہوئے ان کو بھی اس کا معلومات حاصل ہو.
سر کا مسا کرنا, یہ پورے سر کا مسا کرنا ہے سنت, اور چوتھائی حصے کا مسا کرنا ہے فرض. اب سنت کی ادائیگی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کی یہ انگوٹھے اور بھی شہادت والی انگلی کو ہم جدا کر لیں, اور یہ جو تین انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو ان کے سیرے کو ہم ملا لیں, اور جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہم ان تین انگلیوں کے جو پیٹ ہے صرف اس پیٹ کو لگاتے لگاتے ہم لے جائیں گے پیچھے تک, اور اس دوران ہماری ہتھیلیاں اور انگوٹھا شہادت کی انگلی سر پہ ٹچ نہ ہو, صرف یہ تین انگلیاں یوں چلے جائیں پیچھے تک. اب واپسی میں جو ہتھیلی ہے یہ ہتھیلیاں واپسی میں سر کے سائڈ والے حصے پہ جس پہ ہاتھ نہیں لگا واپسی میں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیشانی تک لے کر آ جائیں. اب اس کے بعد انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ان کا استعمال مسے کے کان کے مسے کے لیے ہوگا, شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھا کانوں سے باہر یہ استعمال ہوگا. یہ پہلا طریقہ تھا سر کے مسے کا, اور دوسرا یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے ملا کر سر کے ابتدائی حصے پر یہ حصہ جو ہتھیلی کا ہے وہ سر کی سائڈوں کو انگلیاں سر کے اوپر یوں رکھ کر ان کو کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں, تو اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی. پھر کانوں کا مسا کریں, اور یہ ہتھیلی کا جو پشت ہے انگلیاں ہیں ان کے ذریعے گدی کا مسا کریں,
ٹھیک ہے,
یہ سنت ادا ہو جائے گی. ہاں بعض لوگ سر کا مسا کرنے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں,
یہ آخر میں انگلیوں کو
یہ انگلیوں کا خلال کرتے ہیں, یہ موقع انگلیوں کے خلال کا نہیں ہے. انگلیاں جب دھونے کا مرحلہ تھا
اس وقت خلال,
خلال کا مطلب درمیان میں کچھ کرنا ڈالنا,
تو بازوؤں پر بھی مسا کرنے,
ہاں تو یہ کرتے ہیں, یہ جو کرتے ہیں یہ موقع نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ انگلیوں کے خلال کا موقع ہے جب ہاتھ دھو رہے ہوں گے.
جزاک اللہ حضور, آج ہم نے الحمدللہ وضو کے فرائض کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ سنا. ابھی اور بھی بہت سارے سوالات موجود تھے لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. مدنی چینل دیتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.